जी आगा बिस्मिल्ला करें। बिस्मिल्ला
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما من سمي في الافاق باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وان ليس للانسان الا ما سعى ہم آداب زندگی کے حوالے سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد جوادی عاملی کی کتاب مفاتیح الحیات کے مختلف ابواب کو موضوع سخن بنا کر زندگی گزارنے کے مختلف جو آداب بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی، تو ان دونوں کی روشنی میں اپنی زندگی کے مستقبل کا تعین کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایک نیک، صالح، پاکیزہ اور مؤمنانہ زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں جو اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے ہم پر عائد ہیں۔ تو زندگی کے ان آداب میں سے کچھ آداب پر گزشتہ نشستوں میں گفتگو ہوئی ہے۔ آج کی اس نشست میں کوشش، محنت، جد و جہد اور حلال روزی کی تلاش، یہ وہ موضوعات ہیں جن کے حوالے سے مختصراً کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ گفتگو میں مختصر کروں گا، آپ حضرات اگر سوال کریں اور آپ کے سوالات کا محور یہی موضوعات ہوں تو ہم بہتر طور پر اس موضوع کو کھول کر بیان کر سکتے ہیں، چونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ موضوع کچھ ہوتا ہے اور اس موضوع کے حوالے سے کوئی ایک آدھ سوال بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور متفرق ایسے سوالات پیش آتے ہیں جن کا اس موضوع سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سارے سوالات اپنی جگہ اہم ہیں اور ان کے جوابات دیے جانے چاہیے، لیکن جب موضوع کوئی خاص ہو اور اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنا مقصود ہو تو پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خود اسی موضوع کا حتی الامکان حق ادا کیا جا سکے اور اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو بہتر طور پر بیان کر کے یا سن کر ہم ذہن نشین کر سکیں تاکہ عملی زندگی میں ہم اس سے مستفید ہوں۔ تو آج کا یہ جو موضوع ہے، اس حوالے سے پہلی جو آیت جس سے استدلال کیا گیا ہے وہ قرآن کریم کی سورہ نجم کی 39ویں آیت ہے، آیت نمبر 39، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنی آپ نے کوشش کی ہوگی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ ملتا ہے وہ آپ کے خاموش بیٹھے رہنے سے نہیں ملتا بلکہ آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں ملتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر بیٹھے اور کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روزی متعین کر رکھی ہے تو جو متعین کر رکھی ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی، نہیں، متعین کی ہے لیکن اس متعین روزی، رزق اور نعمت تک پہنچنے کے لیے آپ کو عقل، شعور اور جسمانی قوت عطا کی ہے تاکہ آپ جد و جہد کر کے اس روزی تک پہنچ سکیں۔ आपकी रोजी अल्लाह ने फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया में रखी है, आप अगर ऑस्ट्रेलिया से अपनी रोजी लेने के लिए पाकिस्तान से वीजे का एहतमाम न करें, पासपोर्ट न बनाएं, तो ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए रखी गई रोजी कभी भी आपको नसीब नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि उस रोजी तक पहुंचने के लिए आपको जो आपके जिम्मे काम है वो आपने करना है। इसलिए कुरान करीम हमें बताता है कि लैस लिल इंसान इल्ला मा सअ, हर इंसान के लिए वही है, वही मिलता है हर इंसान को जिसकी वो कोशिश करता है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से हमारी रहनुमाई की है, फरमाया है कि मा गदवतु अहदिकुम फी सबीलिल्लाह बिअअज़म मिन गदवतिही यतलुबु लिवल्दिही व अयालिही मा युस्लिहुन। सुबह सवेरे रोजी की तलाश में निकलना जिसके जरिए से वो शख्स अपने अहलो अयाल का पेट भर सके, उनको रिज़्क़ हलाल पहुंचा सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अल्लाह की राह में तलवार के जरिए से जहाद करने से कम नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे जहाद सवाब का बायस है, जैसे जहाद इबादत है, जैसे जहाद अल्लाह के तकर्रुब का जरिया है, जैसे जहाद इरफान खुदा मारिफत खुदा का जरिया है, जैसे जहाद बहिश्त को खरीदने का जरिया है, उसी तरह से कस्ब हलाल माल हलाल की तलाश, मेहनत और मजदूरी, चाहे आप नौकरी के लिए निकलते हों, चाहे आप बिजनेस के लिए निकलते हों, चाहे आप मेहनत मजदूरी के लिए निकलते हों, चाहे किसी और मकसद की खातिर, असल मकसद अगर आपका यह है कि आप रिज्क हलाल कमाएं अपनी मेहनत के जरिए से, तो ये तीन इबादत है जिसको अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जहाद फी सबीलिल्लाह के बराबर करार दिया है। ये सोचने की बात है। यहां से एक और नुक्ता भी हम पर वाज़ह हो जाता है कि हम बड़ी आसानी के साथ अपनी जिंदगी के हर अमल को इबादत में ढाल सकते हैं अगरचे वो अमल बज़ाहिर दुनिया से मुताल्लिक हो, अगरचे वो अमल बज़ाहिर हमारी जिस्मानी और रूहानी ख्वाहिशात से मुताल्लिक हो। हत्ता शादी को हम इबादत बना सकते हैं, खाने को हम इबादत बना सकते हैं, घूमने फिरने को हम इबादत बना सकते हैं, वर्जिश और एक्सरसाइज को हम इबादत बना सकते हैं, पानी पीने को हम इबादत बना सकते हैं, किसी जानवर को खुराक देने को पालने को हम इबादत बना सकते हैं। इससे हम ये भी नतीजा निकालते हैं कि अगर हम इरादा कर लें, अगर हम नियत कर लें, तो सुबह नींद से उठने के बाद से रात में नींद में वापस जाने तक शुऊरी जितने भी हमारे आमाल हैं सारे इबादात करार पा सकते हैं, और सोने के बाद से सुबह जागने तक का ये अमल जिसको हम नींद कहते हैं इसको भी हम इबादत बना सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त यह है कि हम इन तमाम आमाल में उस अमल की अंजाम दही से कबल ये नियत कर लें कि अल्लाह हमसे राजी हो, और हम उस नियत के साथ कि अल्लाह खुश हो, हम अल्लाह की खुशी की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर उस अमल को अंजाम दें। तो गोया ऐसी सूरत हाल में फिर आपका नॉर्मल अमल भी इबादत कहलाता है, इबादत बन जाता है, और इंसान की निजात का और उखरवी जिंदगी की सआदत का बायस बनता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है, फरमाया अल्लज़ी यतलुबु मिन फ़ज़लिल्लाहि अज़्ज़ व जल मा यकुफ़ु बिही अयालहु अअज़्ज़मु अज्रन मिन अल-मुजाहिदी फ़ी सबीलिल्लाह अज़्ज़ व जल। जो शख्स अपने अहलो अयाल, अपने अपनी बीवी बच्चे, अपने वालिदैन, اپنے چھوٹے بہن بھائی، وہ لوگ جو اس کے تحت کفالت ہیں، ان کے لیے، ان کو پالنے کے لیے فضل خدا سے رزق تلاش کرتا ہے، اور رزق حلال کے رستے پر چلتے ہوئے تلاش کرتا ہے، اس کا اجر فرمایا اعظم اجرن من المجاہدی فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد سے اس شخص کا اجر زیادہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو اجر تب ملے جب آپ میدان کارزار میں تلوار ہاتھ میں لے کر، کلاشن کوف ہاتھ میں لے کر اللہ کے دشمنوں کو ختم کرنے کی جد و جہد کریں اور اس میں آپ کام آ جائیں یا اللہ کے دشمنوں کو ختم کریں. نہیں، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ الکاسبو لعیالہ، وہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے زیر کفارت لوگوں کی تربیت کے لیے اور ان کو رزق حلال پہنچانے کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے، یہ جد و جہد، یہ کوشش چونکہ رزق حلال کے لیے ہے، اس لیے جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اس کا اجر ہے. ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہمارے ہاں تین چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ایک آیات خدا ہے جن کو ہم قرآن کہتے ہیں، ایک احادیث ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے. آیات کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمات، وہ جملے، وہ مفاہیم جن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جیسے قرآن کریم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہے، یہ آیات خدا ہے. دوسرا احادیث نبوی، جس میں لفظ اور مفاہیم خود رسول کریم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے، تاکہ میں یہ کہتا ہوں، جس کو آپ عام طور پر اصطلاح میں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ احادیث ہے. تیسری احادیث قدسیہ ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کے دل میں القا فرمایا کہ یہ مطلب، یہ مفہوم لوگوں تک پہنچا دو. لفظ رسول اللہ نے خود منتخب کیے اور ان الفاظ کے ذریعے سے اس مفہوم کو جو اللہ نے قلب رسول پر اتارے، وہ چیزیں، وہ مفاہیم اللہ کے رسول نے انسانوں تک پہنچائے، ان کو ہم احادیث قدسیہ کہتے ہیں، جس میں اصل کلام یا اصل پیغام یا اصل مفہوم اللہ کی طرف سے، فرشتے کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، القا کے ذریعے سے نبی کریم کے قلب مبارک پر اترتا ہے اصل مفہوم، اور نبی کریم اس مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں. تو ان میں سے ایک حدیث قدسی یہ ہے، قال اللہ تعالیٰ فی المعراج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب میں یہ فرمایا یا احمد، اے احمد، ان العباد، عبادہ، عشرۃ اجزاء، عبادت کے 10 اجزاء ہیں، 10 حصے ہیں، تسعۃ منہا طلب الحلال، فان اطیب مطعمک و مشربک فانت فی حفظی و کنفی. عبادت کے 10 حصے ہیں اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے طلب حلال میں ہے، کسب حلال میں ہے. یعنی آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں آپ، وہ ان عبادات میں شمار ہوتا ہے جن میں سے 9 حصوں کو اللہ نے اس ایک حصے کے مقابلے میں قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ وہ 9 حصے سارے کے سارے کسب حلال میں ہیں، محنت اور مزدوری میں ہے، محنت اور جد و جہد میں ہے، محنت اور جفا کشی میں ہے، آپ کی کوششوں میں ہے، یہ عبادت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ فَإِنْ أُطِيبَ مَطْعَمُكَ وَمَشْرَبُكَ فَأَنْتَ فِي حِفْظِي وَكَنَفِي، اگر تمہارا کھانا پینا حلال ہو، کھانا حلال ہو اور پینا حلال ہو، یعنی اس میں تمہارے حرام کی ملاوٹ نہ ہو، تو اس صورت میں تم ہر صورت میں میری پناہ میں اور میری حفاظت میں ہو. آپ یہ دیکھیے کہ رزق حلال کما کر خود کھانا اور اپنے بچوں کو کھلانا کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے. یہ تمام عالم میں عبادات کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے 9 حصہ اس میں قرار دیا ہے، یعنی یہ عبادت ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے. اس لیے جو لوگ محنت سے گھبراتے ہیں، جدوجہد سے گھبراتے ہیں اور محنت کر کے، جفا کشی کر کے، پسینہ بہا کر، بے آرامی بھگت کر، تھوڑا ہی صحیح روزی کمانے سے گھبراتے ہیں، تساہل برتتے ہیں، آرام طلبی کا شکار ہوتے ہیں، ان کی مذمت آئی ہے، اسی لیے مذمت آئی ہے. اور جو لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، اپنے بدن کو استعمال کرتے ہیں، بھاگ دوڑتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ان کی تعریف آئی ہے، ان کی کوئی مذمت نہیں آئی. فرمایا، روایت میں ہے یہ بھی، من بات ساہرا فی کسب ولم یعط العین حظها من النوم فکسبه ذلک حرام. فرمایا کہ جو شخص رات بھر جاگ کر روزگار کی فکر کرے، رات بھر روز سوچتا رہے روزگار کے حوالے سے، جاگ جاگ کر، اور دن میں جب کام کا وقت ہو تو اس میں سستی کرے، کام نہ کرے، تو فرمایا فکسبه ذلک حرام. یہ جو اس طرح سے روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے، یہ روزی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، چونکہ اس نے کما حقہ محنت نہیں کی. رات کو سونے سے پہلے تو وہ پریشان تھا کہ کل میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اس طرح سے کروں گا، اس طرح سے کروں گا، لیکن جب کام کا وقت آیا تو اس نے تساہل برتا، اس نے سستی برتی، اس نے ہینکی پھینکی ماری، اس نے ٹائم ضائع کیا، لیکن تنخواہ پوری لی. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے فکسبہ حرام، فکسبہ ذلک حرام. یہ جو اس کا کسب ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپ چاہے سرکاری کسی ادارے میں کام کر رہے ہوں، چاہے آپ پرائیویٹ کسی ادارے میں کام کر رہے ہوں، اگر جو آپ سے معاہدہ ہے اس کے تحت آپ کما حقہ اس ٹائم کے اندر جو آپ کے لیے معین شدہ ہے، آپ اپنی محنت کر کے اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری آپ کی عبادت ہے. لیکن اگر اس میں کسی طرح کی سستی برتتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، جی چراتے ہیں، اور کام کو اس کے مقررہ وقت کے اندر انجام نہیں دیتے، تو اگرچہ آپ نے دن گزار لیا، لیکن اس کے نتیجے میں گھر آنے والی تنخواہ اور گھر آنے والا پیسہ حدیث کے مطابق حرام ہے. فذالک کسبہ حرام، فکسبہ ذالک حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ذرا سنیے، فرمایا لئن یحتطب الرجل علی ظہرہ فیبیعہ ویستغنی بہ ویتصدق بفضلہ خیر من ان یسأل رجلا آتاہ اللہ من فضلہ فیعطیہ او یمنعہ ان الید العلیا خیر من الید السفلا. اگر مرد اپنے کندھوں پر ایندھن اٹھاتا پھرے جس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرے، اور باقی بچنے والا مال اللہ کی راہ میں صدقہ دے، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے بغیر محنت کے ہاتھ پھیلاتا پھرے. یعنی محنت چاہے کوئی بھی ہو، مانگنے سے ہزاروں درجے بہتر ہے. کام چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ کام جائز ہے تو اس کام کا کرنا بیکار رہنے سے ہزاروں درجے بہتر ہے. اس لیے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے برتر ہوتا ہے. اس لیے دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من بات کالا من طلب الحلال بات مغفورا له. جو شخص کام کاج، محنت، جد و جہد، مشقت، جفا کشی کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور سو جاتا ہے، تو بات مغفورا له، وہ جو اس کی نیند ہے وہ اس کی مغفرت کا باعث ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظله رجل خرج ضاربا في الارض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله. روز قیامت عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنی اور اپنے خاندان کے لیے حلال کی روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر سے گاؤں، گاؤں سے شہر، اللہ تبارک و تعالی اس روز جب عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور انسان جل رہے ہوں گے، اس موقع پر اس کاسب کو، اس محنت کرنے والے کو، اس جفا کش کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں لیتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، فرمایا کہ ان کنتم للنجات طالبین، اگر تم ترقی چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم ارتقاء چاہتے ہو، اگر تم کمال تک پہنچنا چاہتے ہو، فرفض الغفلہ، غفلت کو چھوڑ دو، سستی کو چھوڑ دو. یہ جو ہم تساہل برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس عادت کو چھوڑ دو، واللہ لغو چیزوں کو چھوڑ دو. والزم الاجتہاد والجد، اور جد و جہد، کوشش، محنت کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کو، اس کے لیے ہمت کرو، اس کے لیے جد و جہد اور جستجو کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بخود ترقی تمہیں ملے گی، تکامل تک تم پہنچو گے اور کہیں پر بھی مار نہیں کھاؤ گے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ فرمایا، فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور ہم ہی نے ان کو تمہاری جنگی لباس، جس کو ہم زرہ کہتے ہیں، بنانا سکھایا تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کے وار سے بچ سکو اور وہ زرہ تمہیں ایک دوسرے کے وار سے بچا سکے. یعنی ایک شخص جو اللہ کی طرف سے مخلوق کے درمیان نبی بن کر آیا ہے، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالی زرہ بنانا سکھاتا ہے اور وہ زرہ بناتا ہے لوگوں کے لیے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. خود نبی کریم تجارت فرماتے ہیں، امیر المومنین یہودی کے باغ میں کنویں کھودتے ہیں. آج بعض اوقات ہمارے علماء کے اندر بھی بعض لوگ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو دوسرے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ارے یہ تو دنیا دار ہو گیا، یہ تو دنیا پرست ہو گیا. ان عقل کے اندھوں اور بصیرت سے محروم، علم کا ٹائٹل چہرے پر سجائے جاہلوں کو یہ نہیں معلوم کہ لوگوں کی جیبوں سے نکالنا چوری ہے، چاہے شرافت والی چوری ہی کیوں نہ ہو. ہمیشہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہنا ذلت ہے، چاہے وہ آپ شریف ترین لباس ہی میں کیوں نہ ہو. لیکن اگر آپ محنت کرتے ہیں، اگر آپ تجارت کرتے ہیں، اگر آپ جد و جہد کرتے ہیں، اگر آپ کسب حلال کے راہ پر قدم اٹھاتے ہیں، تو یہ بہترین عبادت ہے، ذلت نہیں ہے. اب چاہے وہ عالم کرے، چاہے وہ غیر عالم کرے، نبی کریم سے بڑھ کر عالم، امیر المومنین سے بڑھ کر عالم تصور ہے. نبی کریم تجارت کریں تو وہ فضیلت کہلائے، وہ سنت کہلائے، اور آپ کے ہاں کوئی شخص دین کا خادم ہو اور ساتھ میں تجارت بھی کرے، ساتھ میں محنت بھی کرے، ساتھ میں کہیں پر کوئی کام بھی اپنے ذمے لے تاکہ رزق حلال گھر تک پہنچائے، تو پھر بعض ناہنجار لوگ، بعض بے وقوف لوگ، بعض احمق لوگ ان کا مذاق اڑائیں، ان پر تنقید کریں، ان پر اعتراض کریں، یہ تو تاجر ہے، یہ تو کاروباری ہے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، یہ عین دین ہے. ذلت سے نجات کا باعث ہے، ذلت سے، پستی سے، مانگنے سے، حقیر ہونے سے نجات کا باعث ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود مال کی طرف دیکھو، اپنے زور بازو پر بھروسہ کر کے اللہ کے حکم کے مطابق میدان میں اترو، محنت کرو، تجارت کرو، نوکری کرو، کام کرو، کام کے ساتھ دین کی خدمت بھی کرو، کام کے ساتھ لوگوں کی مدد بھی کرو، کام کے ساتھ فقراء کے گھروں میں کھانا بھی پہنچاؤ، کام کے ساتھ اپنی محنت سے مسجدیں بھی بناؤ، اپنی محنت سے امام بارگاہیں بھی بناؤ، اپنی محنت سے مدرسہ بھی بناؤ. اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دوسروں کی جیبوں کی طرف دیکھنا عیب ہے، معیوب ہے، اور خود سے محنت کرنا انتہا درجے کا مستحسن قدم ہے، عبادت ہے، اللہ کو پسند ہے، رسول کو پسند ہے. اس لیے ہمیشہ رزق حلال کے حصول کے لیے جد و جہد ہمیشہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یده وان نبی اللہ داود کان یأکل من عمل یده. کتنی خوبصورت عزیز ہے، فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، محنت کرو، پیسے کماؤ اور مزے سے کھاؤ، اپنے ہاتھوں سے، ہاتھوں کی کمائی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا کہ حضرت داؤد اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے، جیسے اس حدیث میں بھی واضح ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو وحی فرمائی، کیا؟ انک نعم العبد، تو بہت اچھا بندہ ہے، لولا انک تأکل من بیت المال، بشرطے کہ تم بیت المال سے نہ کھاؤ. بیت المال میں تمام مسلمین کا حق ہے، اس میں سے نہ کھاؤ، اس میں سے اپنا پیٹ نہ بھرو. ولا تعمل بیدک شیئا، اور اپنے ہاتھوں سے کمانا، اپنے ہاتھوں سے کمانا. وتعمل بیدک شیئا قال فبكى داؤد. اس کے بعد جب اللہ نے حضرت داؤد سے یہ کہا کہ بیت المال سے نہ کھاؤ تو تم بہترین بندے ہو، اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤ تو تم بہترین بندے ہو، قال فبكى داؤد، فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد رو پڑے. 40 صباحا، 40 دنوں تک. فأوحى الله عز وجل إلى الحديد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو حکم دیا، لوہے کو حکم دیا یا وحی فرمائی کہ ان ألن لعبدي داود، میرے بندے داود کے لیے نرم ہو جا. حضرت داود کو حکم، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو حکم دیا گیا کہ لین، نرم ہو جاؤ. کس کے لیے؟ میرے بندے حضرت داؤد کے لیے. نتیجتاً اللہ عز و جل لہ الحدید فکان یعمل کل یوم درعا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نبی کیا کرتے تھے، ہر روز لوہے کی ایک زرہ بناتے تھے اور انہیں 1000 درہم میں بیچتے تھے. فیبیعھا بالف درہم، اور پھر اس کے بعد بیت المال سے بالکل بے نیاز ہو گئے. یہ جو ہمارے ہاں خمس کا نظام ہے، ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نظام ہے، یہ نظام بھی فقراء کو پالنے کے لیے ہے، علماء کو سیٹھ بنانے کے لیے نہیں ہے. یہ نظام علماء کو امانت دار کے طور پر، بیت المال کے پیسوں پر چوکیدار بناتا ہے، مالک نہیں. اس لیے جو لوگ خمس کے پیسے علماء کرام کے پاس جمع کراتے ہیں، ان کو چاہیے کہ انہی کو پہنچائیں جو امانتدار ہوں، جو ان پیسوں میں غبن نہ کریں، جو ان پیسوں سے جائیدادیں نہ بنائیں، بلکہ معاشرے میں موجود فقیر، فقراء، ضرورت مند، طالبان علم، ایسے لوگوں کو ان کا حق پہنچائیں جن کا حق بنتا ہے. لہذا देने वाले भी जिम्मेदार और लेने वाले भी जिम्मेदार। इस हवाले से मेरा ख्याल है आधा घंटा हो गया है। एक रिवायत में मजीद अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में अमीरुल मोमिनीन के हवाले से। आपको मालूम है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जंगल से लकड़ियां जमा करते थे, कुएं से पानी निकालते थे, खेतों में खुद हल चलाते थे, अपने हाथों से कमाते थे, गुलाम खरीदते थे और आजाद करते थे, और हत्ता घर में झाड़ू देते थे। घर की सफाई में अमीरुल मोमिनीन का किरदार था। यही चीज आपको हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा के यहां नजर आती है। हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा अपने हाथों से चक्की के जरिए से गंदम पीसती थी, आटा बनाती थी और उसको गूंथती थी, रोटी पकाती थी, बच्चों को खिलाती थी, शोहर की खिदमत करती थी। ये सारी की सारी मेहनतें हैं। मेहनत औलियाउल्लाह अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत भी है और तालीम भी है। रावी एक रिवायत बयान करता है, तो रिवायत बड़ी मजे की रिवायत है, इद्दतुद्दाई की रिवायत है। फरमाया अन्नहु लम्मा काना यफ्रुगु मिनल जहाद, जब कभी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जहाद फी सबीलिल्लाह से फारिग होते, यानी मैदान जहाद से वापस घर आते, फारिग होते, यतफर्रगु लितालीम अन्नास वलकज़ा बैनहुम, तो आप लोगों को इल्म पहुंचाने, लोगों को मारिफत पहुंचाने, लोगों को तालीम पहुंचाने के लिए और उनके दरमियान उनकी मुनाकशात, उनके लड़ाई झगड़ों और उनके मुकदमात का फैसला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आ जाते हैं और उसमें अपनी जिंदगी के बाकी औकात को सर्व करते। फ़ाइज़ा यफ़रुगु मिन ज़ालिक, और जब इन दोनों कामों से फारिग हो जाते हैं, यानी तालीम उन्नास से फारिग होते और लोगों के दरमियान अदल करने से फारिग होते, फैसले करने से फारिग होते, तो उसके बाद اشتغل في حائط له يعمل فيه بيده وهو مع ذلك ذاكر لله جل جلاله, उसके बाद जब इन कामों से फारिग होते तो फिर जाते बाग में काम करते, और बाग में काम करते हुए, बाग में क्या काम होता था, जमीन को नरम करना, हल जोतना, दरख्तों को पानी देना, फसलों को पानी देना, या कुएं से पानी निकालना, या कुआं खोदना, इसी तरह के काम। फरमाया ये काम करते थे और इन कामों के साथ साथ आपकी जबान जिक्र में मसरूफ होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ये सारे अज़कार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खुद अपने औकात को अपने कामों के हवाले से यूं तकसीम फरमाया करते थे। इसलिए हसन इबन अली इबन अबी हमजा नकल करते हैं, कहते हैं कि राय तो अबल हसन, मैंने अमीरुल मोमिनीन को देखा, यामलु फी अर्ज़िन लहू वक़द इस्तनक़अत क़दमाहु फिल अरक़ फ़क़ुल्तु लहू जुइल्तु फ़िदाका अयनर रिजाल फ़क़ाल या अली عمل باليد من هو خير مني ومن ابي في ارضه فقلت له من هو فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وامير المؤمنين وابائي كلهم قد عملوا بايديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين। امام موسى كاظم عليه الصلاه والسلام کی روایت ہے, راوی کہتا ہے کہ میں نے امام موسى كاظم عليه الصلاه والسلام کو دیکھا कि वो ज़मीन पर काम कर रहे थे और काम के दौरान उनका सारा जिस्म पसीने से शराबूर था और उनके पाँव तक पसीना था, सारा लिबास गीला था। मैंने कहा कि कुर्बान जाऊँ, ये अपना रसूलुल्लाह मजदूर कहाँ है, आप खुद काम कर रहे हैं। फरमाया ए अली, जिन अफराद ने अपने हाथों से ज़मीन पर काम किया वो मुझसे और मेरे बाप से अफजल हैं। मैंने पूछा वो कौन अफराद हैं जिन्होंने अपने हाथों से ज़मीन पर काम किया। फरमाया रसूलुल्लाह, फरमाया अमीरुल मोमिनीन, मेरे आबा मेरे अजदाद ये सब अपने हाथों से काम करते थे और ये अनबिया रसूल और सुलहा की सीरत है। तो तो गोया मेहनत करना, आज आप कंप्यूटर पर बैठ के मेहनत कर रहे हो, कारखाने में बैठकर काम कर रहे हो, किसी दफ्तर में मेज के ऊपर बैठकर कलम के जरिए से काम कर रहे हो, गाड़ी चलाते हुए मेहनत कर रहे हो, या किसी बाजार में, किसी गली में, किसी दुकानदार के पास, किसी शॉपिंग मॉल में मेहनत कर रहे हो, या फिर ख्वातीन घरों में मेहनत कर रही हो, कहीं पर भी मेहनत कर रही हो, ये मेहनत अगर आप नियत कर लें तो इबादत है। ये मेहनत अगर आप नियत कर लें तो आपकी इर्तका का बायस है। अगर आप नियत कर लें तो ये अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन अजर व सवाब का हामिल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुस्ती से, तसाहुल से और अपना टाइम ज़ाया करने से निजात अता फरमाए, और हमें अपनी तवानाइयों के मुताबिक मेहनत करके ख़ुद को, अपने बाल बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को और माशरे के उन फ़कीर फ़करा और ज़रूरतमंदों को पालने की और उनकी मदद करने की, उनकी कफालत करने की और उनके इर्तका में अपना किरदार अदा करने की तौफीक और सलाहियत और सआदत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं आपकी तरफ से सवालात का मुंतजर हूँ, अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। सब मिलकर दिल ही दिल में एक दफ़ा नबी करीम और उनकी आल पर दुरूद भेजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुबशिर भाई,
जी किसी का सवाल है तो वो हैंड रेस कर सकता है।
फुल स्क्रीन है।
जी ज़ैनब,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू।
मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जैसे पूरे पाकिस्तान में नौकरी वगैरह का मसला बना होता है, तो जो है कहा जाता है कि औरत के नसीब से आपको जो है मिल जाएगा, शादी कर लो, तो बाद में कहा जाता है कि औरत जो है मनहूस है, अभी तक मिला नहीं, नौकरी नहीं मिली, तो फिर इस बारे में क्या, बाकी औरत मनहूस होती है कि मियाँ को नौकरी नहीं मिल रही या इस तरह हो रहा है?
कुरान जरा देना। आपका सवाल ख़त्म हुआ, अल्लाह आपको अजर दे, आपने बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत सवाल उठाया। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर हमारी इस महफिल में मौजूद लोगों में से अक्सरियत उनकी है जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं। उन्होंने अपने निकाह में सुना होगा कि कुरान की आयत पढ़ी जाती है और उस आया उन आयात में से एक हिस्सा ये है, इन कानू फ़करा युग्निहिमुल्लाह मिन फ़ज़लिही, अगर ये लोग फ़कीर हैं, अगर ये लोग तौहीदस्त हैं, अगर ये लोग गरीब हैं, अगर ये लोग बेरोज़गार हैं तो शादी करें, शादी के नतीजे में अल्लाह तबारक व ताला युग्निहिमुल्लाह मिन फ़ज़लिही इनको बेनियाज कर देगा, इनकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त अल्लाह करेगा, इनको फरावा रोजी अल्लाह पहुंचाएगा। जब अल्लाह ने यह वादा किया तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह सच्चा है। अब यह उस बंदे पर डिपेंड करता है कि वो शादी करे या ना करे। लिहाजा जब लड़की शादी होकर अपने शोहर के घर आती है तो अब शोहर की जिम्मेदारी शुरू होती है कि वो मेहनत करे। रोजी पहुंचाने का वादा अल्लाह का है लेकिन मेहनत का हुक्म भी अल्लाह का है। वो अगर मेहनत न करे और कहता रहे कि अल्लाह ने वादा किया था वो पहुंचा देगा, मैं तो मेहनत नहीं करूंगा, तो फिर लड़की नहुसत नहीं है, वो शोहर खुद नहुसत है। उसको अपनी इस नहुसत को दूर करना चाहिए। लड़की अपनी रोजी, अपनी रोटी, अपनी किस्मत के फैसले अल्लाह की तरफ से लेकर शोहर के घर जाती है, इसलिए लड़की की वजह से रोजी के, रहमत के दरवाजे शोहर पर खुल जाते हैं, बशर्ते के शोहर अपनी नहुसत की वजह से उन दरवाजों को बंद न करे। लिहाजा शादी करना मुस्तहब मुअक्कद है اور شادی کی برکتوں میں سے ایک برکت, صرف ایک برکت یہ ہے کہ روزی کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. اب اگر بندہ خود بے برکت ہو تو اس کھلے ہوئے دروازے سے بھی وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا, اور اگر خود وہ پاکیزہ ہو, حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہو, محنت پر یقین رکھتا ہو, جد و جہد پر یقین رکھتا ہو, عقل استعمال کرے, درست رستے پر چلے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی روزی, اس کی بیوی کی روزی, اس کے بچوں کی روزی پہنچاتا ہے اور اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر یہ لوگ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنی رحمت سے باقی تمام لوگوں سے بے نیاز کر دے گا اور ان کو امیر بنا دے گا, ان کو لوگوں کی ضرورت مندی اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نجات عطا فرمائے گا. لہذا عورت نحوست نہیں ہے, نحوست انسان کے اندر موجود وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے وہ سستی کرتا ہے, کاہلی کرتا ہے, بروقت کام انجام نہیں دیتا, بروقت محنت نہیں کرتا, درست رستے پر نہیں چلتا, حرام کی طرف تیزی سے جاتا ہے, حلال کی طرف جاتے ہوئے چونکہ محنت لگتی ہے اس لیے وہ اجتناب کرتا ہے, سستی کرتا ہے, تساہل برتتا ہے, یہ نحوست ہے. اس نحوست سے مرد کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی کوئی اور سوال؟
السلام علیکم آغا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آغا میرا سوال یہ کہ جیسا کہ ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے میرٹ کا کیا ہے, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی نوکری کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو میرٹ کا جنازہ نکلا ہوتا ہے, ہمیں صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں, ہر چیز بھی ہوتی ہے, پھر بھی ہمیں نوکری نہیں ملتی, تو اس لحاظ سے کیا حکم ہے؟
دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر میرٹ کی دھجیاں اڑتی ہیں, اور اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی ملازمت بھی ہو سرکاری سیکٹر میں تو یہ صورتحال ہے کہ بہت بڑی بڑی رشوتیں لے کر وہ ملازمت حاصل کی جاتی ہے اور بعد میں رشوت لے کر اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. اگر کوئی شخص تعلیم یافتہ ہے, سرکاری ملازمت میں اس کو یہ مشکلات درپیش ہیں, تو اس کو چاہیے پرائیویٹ سیکٹر میں جائے, پرائیویٹ سیکٹر میں کم از کم اس طرح کی صورتحال نہیں ہے, وہاں پر محنت کرے اور اچھی سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ملازمت بہرحال ملازمت ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ملازمت سے بہت زیادہ برکت انسان کے اس کام میں ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے اور وہ اس میں محنت کرتا ہے. اس لیے کسب, کاسب, تجارت اور تاجر, یہ وہ امور ہیں جس میں سب سے زیادہ برکت ہے. اگر آپ میں یہ خصوصیت ہے, یہ صلاحیت ہے, یہ استعداد ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے پیسہ کما سکیں, تو پھر ملازمت پر اپنے ہاتھوں کی محنت کو ہمیشہ فوقیت دی گئی ہے. ملازمت ان کے لیے ہے جن میں ذوق نہیں ہے خود سے محنت کرنے کی, خود سے تجارت کرنے کی, تجارتی ذوق نہیں ہے, جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کر سکتا, پرواہ نہیں کر سکتا, خیال نہیں رکھ سکتا, ایسے شخص کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنا کام کرے, اپنا کام کرے تو آرام سے سوئے گا, آرام سے کھائے گا, خود کمائے گا, خود مالک ہوگا, کسی کو جواب دے نہیں ہوگا. لیکن جب دوسروں کا ملازم ہوگا تو پھر ہمیشہ دوسروں کے سامنے گردن اس کی چکی ہوئی ہوگی. لیکن ظاہر ہے یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے, جس میں جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اس نے اس رستے کو اپنانا ہے. جہاں تک اس کرپٹ ماحول میں ایک سرکاری ملازمت کے حصول کے لیے حرام کے رستوں کا تعلق ہے, وہاں پر یہ احتیاط ضرور کیجیے گا کہ اگر آپ باصلاحیت ہیں, میرٹ پر پورا اترتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو اگر ملازمت اس بنیاد پر نہیں ملتی کہ جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے آپ کو نہیں ملے گی, جبکہ وہ آپ کا حق ہے, تو پھر یہ جو رشوت آپ سے مانگی جاتی ہے لینے والے کے لیے حرام ہے, دینے والے کے لیے حرام نہیں ہے, چونکہ دینے والا اپنے حق کے حصول کے لیے مجبور ہے پیسہ دینے پر. تو یہ پیسہ دینے والے کے لیے حرام نہیں ہے, لینے والے کے لیے حرام ہے. اس لیے اپنے حق تک پہنچنے کے لیے بعض اوقات انسان کو یہ تلخ گھونٹ پینے پڑتے ہیں. بہرحال ہر انسان کو اپنی استعداد، اپنی خصوصیات، اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. کوئی اور سوال؟
جی محمد رضا. جی محمد رضا مائک انمیوٹ کیجیے.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آغا جان آپ نے فرمایا کہ ہمیں بزنس کرنا چاہیے، اپنا بزنس ہو، تو کیا کاروبار میں کوئی ایسا ہے کہ ایک کاروبار کو دوسرے پہ فضیلت ہو، یہ کاروبار کرے تو اچھا ہے سنت کے روح سے، حدیث کے روح سے، قرآن کے روح سے، یا سیرت معصوم علیہ السلام کے روح سے؟
بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل ہے. احادیث میں سب سے زیادہ جس کاروبار کو بابرکت قرار دیا گیا ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب سے زیادہ، اس کے بعد پھر زمین اور زمین پر محنت کے حوالے سے ہے، ان کو فوقیت دی گئی ہے. لیکن جو کھانے پینے کا کاروبار ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، احادیث میں ہے یہ.
جزاک اللہ، بہت شکریہ.
کوئی اور سوال ہے کسی کا؟
جی سوال پوچھئے. ارمان حیدر زیدی. مائک انمیوٹ کیجئے، آپ لوگ مائک انمیوٹ نہیں کر رہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ حرام کمائی سے پیسہ آ رہا ہے اور اسی سے کاروبار شروع ہوا ہو، تو کیا وہ ہمارے لیے کھانا جائز ہے؟ یعنی کہ حرام کمائی سے جو ہے کوئی کاروبار شروع ہوا ہو تو اس کی کمائی حلال ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے؟
اپنا سوال دوبارہ دہرائیں.
میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ فلاں کاروبار جو ہے حرام کمائی سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جب آمدنی آنا شروع ہوتی ہے تو وہ کیا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ جیسے کوئی دکان بنی ہے تو وہ ہمیں پتا ہے کہ حرام طریقے سے لی گئی ہے، حرام پیسوں کی، اس سے جو منافع وہ کیا ہے؟
آپ کا سوال بہت اچھا ہے، بہت اہم ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی دقت نظر کی عکاس ہے. دیکھیے گا، جو بھی کاروبار ہوتا ہے اس میں جو سرمایہ لگتا ہے وہ سرمایہ ہو سکتا ہے مکمل حرام ہو، ہو سکتا ہے مکمل حلال ہو، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ حصہ حرام ہو اور کچھ حصہ حلال ہو. اگر کوئی پیسہ مکمل طور پر حلال ہے تو پھر تو وہاں پر بحث ہی ختم ہو گئی، وہ ہر طور پر حلال ہی ہے. جو مکمل حرام ہے وہ مکمل حرام ہے، پھر اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ انسان کھا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خنزیر کے گوشت کی طرح سے ہے یا مرے ہوئے جانور کی طرح سے ہے. تو مرا ہوا جانور اگر حرام ہے اور وہ انسان کھا نہیں سکتا تو یہ جو ناجائز پیسہ ہے یہ بھی حرام ہے، اسی طرح سے یہ بھی انسان کھا نہیں سکتا. کتے کا گوشت کھا نہیں سکتا اس لیے کہ حرام ہے، تو یہ بھی نہیں کھا سکتا اس لیے کہ یہ بھی اسی طرح سے حرام ہے. خنزیر کو اگر کھا نہیں سکتا کہ وہ حرام ہے تو یہ بھی اسی طرح سے حرام ہے، اس کو بھی کھا نہیں سکتا. لیکن ایک صورت وہ ہے جہاں پر کسی شخص کے پاس پیسہ ہو اور اس میں سے کچھ حرام ہو کچھ حلال ہو، اب کیا کیا جائے؟ وہاں پر فقہا اور مجتہدین نے رستہ بتایا ہے کہ چونکہ یہ ملاوٹ شدہ مال ہے اور آپ چونکہ اب ایک ایسی فضا میں ہیں جہاں پر آپ کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یہ مشروط ہے کہ آپ کی سماجی، آپ کا جو رویہ ہے، آپ کے تعلقات ہیں، ان کو قائم رکھنے کے لیے آپ اس پر مجبور ہیں. ایسی صورت میں آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ شراب کا کام بھی کرتا ہے اور بھیڑ بکریوں کا کام بھی کرتا ہے، اب وہ ملا ہوا حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے، میں کیا کروں؟ جو کھانا میرے سامنے رکھا گیا ہے اس میں بھی ظاہر ہے اسی طرح کی ہوگی. تو وہاں پر فقہا کہتے ہیں کہ اس کو اپنے مجتہد جامع و شرائط سے اس طرح کے مواقع کے لیے اجازت لینی چاہیے کہ میں زندگی میں کہیں پر بھی اگر جاؤں تو اس طرح کی صورت حال میں میں کھا سکوں. تو وہ یہ اختیار اصل میں ولی کا ہے, ولی یعنی امام زمان, امام وقت. اور امام وقت کی غیر موجودگی میں یا پردے غیب میں موجودگی میں یہ اختیار ولی فقیہ اور مجتہد جامع شرائط کو حاصل ہے کہ وہ اجازت دے کہ ہاں آپ کھا سکتے ہیں, تو تب آپ وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے میں اپنی زندگی میں عرض کرتا ہوں کہ میں جب ابتدا میں بالکل آغاز میں گیا قم اور مجھے اس مسئلے کا پتہ چلا تو میں نے امام خمینی سے اجازت لی تھی. تو یہ ظاہر ہے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے کہ بھئی چونکہ شبہناک ہے اور شبہناک چیز میں اگر حرام میرے اندر جائے تو اس کے اثرات بھی ہیں. ان اثرات سے بچنے کے لیے آپ اگر اجازت لیں گے, اور وہ اجازت دے دیتے ہیں آپ کو, اگر آپ اجازت لیں گے تو پھر آپ کو کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہوگی. کوئی اور سوال؟
جی ارمان حیدر زدی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آغا جان.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میں سید ارمان حیدر زیدی, آپ سے ایک کوسچن تھا. ایکچوئل میں ایسا ہے جیسے کہ میرے گاؤں میں زیادہ تر یہ خرافات یا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو دیکھ کے عجیب سا فیل ہوتا ہے. تو اس کے لیے مجھے مطلب گناہ ہے میرے سامنے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور ہم میں اس چیز کو نہیں کہہ رہا ہوں, ٹوک نہیں رہا ہوں, تو اس لیے گناہ ہے نا.
تھوڑی سی وضاحت کیجئے کس طرح کی چیز جس کو دیکھ کر آپ اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں.
ذمہ داری جیسے کہ لوگ غلط طریقے سے پیسے منگاتے ہیں باہر سے اور مجھے نظروں میں آتا ہے کہ وہ لوگ غلط طریقے سے منگا کے اپنے خرچے اور یہ سب عیاشی کرتے ہیں غلط طریقے سے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہے. تو میں اس کے اگر بولوں تو ان سے لڑائی جھگڑا ہو جائے گا.
ایک منٹ بات سنیں. جی. سوال کو پہلے بالکل واضح ہونا چاہیے. غلط طریقے سے منگواتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ آیا شراب بیچ کر منگواتے ہیں, خنزیر بیچ کر منگواتے ہیں, یا ایسی کوئی حرام کاری کر کے منگواتے ہیں, یا پھر ہنڈی کے ذریعے سے منگواتے ہیں جو خلاف قانون ہے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. وہ بھی ظاہر ہے خلاف قانون ہے, یہ بھی خلاف قانون ہے, لیکن ان کے احکام میں آسمان زمین کا فرق ہے. اس لیے آپ اپنا سوال بالکل واضح کیجئے, میں پھر جواب دیتا ہوں.
جی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے جیسے شیانے جو اپنے حیدر کرار ہیں ان سب سے جو مومنین ان سے پیسے منگاتے ہیں ودیش سے یا انڈیا سے منگا کے پھر غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے تو دل تھوڑا روتا ہے کہ ہم سید ہوتے ہوئے بھی ایسے کام کر رہے ہیں.
سوال کیا نا, غلط پیسے منگوانا تو غلط نہیں ہے. جو پیسے بھیج رہا ہے وہ کیا قتل کر کے وہ پیسے کما رہا ہے اس لیے غلط ہے؟ شراب بیچ کر وہ پیسے کما رہا ہے اس لیے غلط ہے؟ خنزیر کا گوشت بیچ کر وہ پیسے کما رہا ہے اس لیے غلط ہے؟ رشوت لے کر وہ پیسے بھیج رہا ہے اس لیے غلط ہے؟ یا پھر کوئی اور ایسی چیزیں جو آپ کو غلط لگتی ہے, ہو سکتا ہے غلط نہ ہو.
مجھے لگتی یہ ہے چیز غلط, کیونکہ اگر حقدار جو ہے چلو اس تک پہنچے ٹھیک ہے, جو حقدار نہیں ہے وہ بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہا ہے تو یہ غلط ہو گیا نا, کسی کا حق مارنا.
آپ کا سوال بہت مبہم ہے نا, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. دیکھیں جب تک آپ کو کسی کے حوالے سے یہ علم نہ ہو, علم یہ ذہن میں رکھیں, علم. قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اسم, یہ جو بدگمانیاں ہیں نا, بدگمانیاں, یہ بدگمانیاں حرام ہیں, گناہ ہے,
حرام
اور گناہ کبیرہ بھی ہے. اس لیے اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو صرف بدگمانی کا پیدا ہونا اس بات کا باعث نہیں بن سکتا کہ آپ کہیں کہ وہ تو جرم کرتا ہے اس لیے اس کے خلاف جو چاہو کرو. نہیں, یہ نہیں ہے. صرف بدگمانی کافی نہیں ہے. اور آج کے دور میں تو سوشل میڈیا کا دور ہے, کسی کے بارے میں کوئی ایک بات کوئی ایک بندہ ڈال دے تو اس کے پورے معاشرے میں اس کے بارے میں وہ بات شہرت اختیار کر جاتی ہے. تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ قطعاً نہیں. اس لیے اس بات پر توجہ دیں کہ جو پیسہ کسی کو آ رہا ہے وہ پیسہ اگر آپ کو علم ہے کہ حرام کا ہے تو اس کی مخالفت کریں. اگر کوئی پیسہ کسی کے پاس آ رہا ہے اور وہ اس کو خرچ کر رہا ہے, آپ کو اگر معلوم ہے کہ وہ پیسہ آیا تھا مسجد بنانے کے لیے اور اس نے اپنے گھر بنانے پر خرچ کیا ہے, آپ کو علم ہو, علم گمان نہیں, گمان نہیں, سوء ظن نہیں, بدگمانی نہیں, آپ کو علم ہو, یعنی آپ کے لیے شرعی طور پر ثابت شدہ ہو, تو اس صورت میں آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن وہ اعتراض آپ کس سے کریں گے؟ اس شخص سے جس نے پیسے بھیجے ہیں. نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں شور مچاتے پھریں کہ اس نے جو ہے یہ پیسہ غلط استعمال کیا ہے, چونکہ وہ پھر نہ ہمارا اختیار ہے نہ آپ کا اختیار ہے.
بے شک.
اس لیے دوسروں کے حوالے سے لب کھولتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ کہیں میں خود اللہ کی بارگاہ میں پکڑا نہ جاؤں اپنے اس عمل کی وجہ سے.
بے شک.
اللہ سلامت رکھے آپ.
جی شکریہ, یہی پوچھنا تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
اللہ خوش رکھے. جی کوئی اور سوال؟
آمین. بس یہی سوال تھا, شکریہ.
بہت بہت بہتر.
جی مائک اینڈ میوٹ کیجئے. جی جوان نبی صاحب.
السلام علیکم. قبلہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دو تین سوال ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تنگ نہ کروں.
صرف تین سوال ہیں, حکم فرمائیے.
نہیں خدا آپ کی صلاحیتوں کو اضافہ کرے, خدا مطلب کہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے.
اللہ سلامت
خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلام کرے. اچھا, قرآن میں عورت نساء اور امراء, مطلب کہ یہ تین لفظ تو میں نے پڑھے ہیں, شاید تو اس سے زیادہ بھی ہوں, میں اس کو نہ سمجھ سکا ہوں. کیا یہ ان میں کوئی چیز منفی ہے, کوئی مثبت ہے, کوئی مطلب ہے کہ, یا یہ تینوں ایک ہی لفظ کے ترجمے ہیں؟ تھوڑی سی مطلب کہ کیا کہتے ہیں, کوئی ایگزامپلس کے ساتھ مطلب اس کی وضاحت کر دیں تو میں شکر گزار ہوں گا.
بہت خوب. دیکھیں, امراۃن ایک عورت کو کہتے ہیں. امراۃن, قالت امراۃن, یا قالت امراۃ فرعون, فرعون کی بیوی نے, فرعون کی عورت نے یہ کہا. امراۃن ایک عورت. نساء عورتوں کے مجموعے کو کہتے ہیں, جمع. کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, اردو کی طرح سے ایک عورت نے کہا یا عورتوں نے کہا, نیگیٹیوٹی ان میں کوئی نہیں ہے دونوں لفظوں میں.
اور لفظ عورت بھی استعمال ہوا ہے؟
نہیں, وہ لفظ عورت جو ہے وہ اور معنی ہے اس کا.
اچھا.
ہاں, عورت کا مطلب ہے خاتون کے جسم کے وہ حصے جن کو دیکھنا حرام ہے.
ہاں,
اس کے لیے عورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
اچھا, جو جناب لوط,
اور یہی لفظ جو ہے مرد کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. عورت کا لفظ مرد کے جسم کے ان اعضاء کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا دیکھنا حرام ہے.
میرا خیال اس وجہ سے تھوڑا سا گیا تھا کہ جناب لوط علیہ السلام کی جو بیوی کے لیے بھی امراء کا لفظ استعمال ہوا تھا, تو میرے خیال ذہن میں یہ ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے,
کہ شاید امرا کے اندر ایک منفی اثر پر شاید رکھتا.
نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے.
اچھا, چلے اب ایک دوسرا سوال, بالکل یہ پیسے کی, میرا ذاتی تجربہ.
جی جی.
کچھ پیسے کسی کو بھیجوائے, ان کو دو دفعہ موصول ہوئے, دوسری دفعہ کا پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ دوسری دفعہ کس نے بھیجے, بالکل وہی اماؤنٹ. تو اب اس کا کیا حکم ہوگا کہ وہ پیسہ میں استعمال کر لوں, یا مطلب ہے کہ
آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں؟
نہیں نہیں, میں نے بھیجے تھے کسی کو, ان کو دو دفعہ موصول ہوئے, اب وہ دوسری دفعہ کے یہ ہی نہیں پتا لگ رہا کہ کس, یہ جو ہے یہ کہاں سے آئے.
تو اس کا کیا حکم؟ آپ نے کسی کار خیر کے لیے بھیجے تھے پیسے؟
یقیناً.
اچھا, تو ان کو وہ پیسے دو دفعہ موصول ہوئے؟
دو دفعہ موصول.
ایک آپ کی طرف سے موصول ہوا اور دوسرا جو ہے نہیں پتا کس کی طرف سے موصول ہوا.
بجا بالکل سے ایک ہی رقم ہے, مطلب کہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ ہی کی طرف سے موصول ہوئے. ان سے کہیں گے جس کار خیر کے لیے آپ نے پیسے بھیجے ہیں اسی کار خیر میں اس کو استعمال کریں, جس کی طرف سے آیا ہوگا اس کی نیت سے وہ کام, وہ پیسہ جو ہے خرچ ہوگا.
اچھا, مطلب ہے کہ اس کے لیے مالک کا تلاش کرنا ضروری نہیں ہے میرے لیے.
نہیں نہیں, مالک نے تو بھیج دیا نا. مالک اگر نہ چاہتا تو ان کے اکاؤنٹ میں خود بخود تو پیسہ نہ آتا. مالک نے چاہا ہے, بینک تک گیا ہے یا اس ہنڈی والے تک گیا ہے اور پیسہ اس کے حوالے کیا ہے, ان کا اکاؤنٹ دیا ہے, ان کا نمبر دیا ہے, تو تب جا کے یہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا ہے اور سیم رقم ہے. اب یہ ان کی طرف سے خرچ کرے, کل اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بھئی میں نے غلطی سے آپ کی طرف پیسے بھجوائے تھے, تو اس وقت جو ہے یہ اس مالک کو وہ پیسہ واپس کرنے یا پھر اس کو راضی کرنے کے پابند ہیں.
اچھا ٹھیک ہے. اگر ہم اس وقت تک, مطلب میرے ذہن میں ایک اور مسئلہ آ رہا تھا کہ ایک خاص مدت تک جو ہے اس کا, جس میں وہ ایسی چیز جو کہ جس کا مالک کا نہیں پتا ہوتا مجہول ہے,
وہ گمشدہ چیزوں کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات, وہ گمشدہ چیزوں کے حوالے سے, کسی کی کوئی چیز گم گئی, کسی کو کوئی چیز مل گئی کہیں پر جس کے مالک کا کوئی نہیں پتا یہاں پر, اور وہ راہ چلتے چلتے اس کو ملی اور اس نے اٹھا لی. یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے نا, یہاں پر تو کسی نے اس کو بھیجا ہے, شعوری طور پر بھیجا ہے.
اچھا, تو اس میں مطلب کہ اسراف کا, مطلب خرچے کا حق رکھتا ہے انسان.
ہاں, یہ خرچ کر سکتا ہے چونکہ اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ چکے ہیں اور کسی نے بھیجا ہے. لیکن وہ اگر کار خیر کا اکاؤنٹ ہے تو کار خیر ہی میں یہ بندہ خرچ کرے گا. اور اگر خدا نخواستہ کل کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ فلان تاریخ میں میری طرف سے غلط پیسہ تمہاری طرف گیا ہے, تو یہ اس کو راضی کرنے یا پھر اس کو لوٹانے کا پابند ہوگا.
خوب میں آپ کا شکر گزار ہوں. تیسرا سوال جو ہے پھر کسی دوسرے موقع کے لیے. میں آج کل آپ کا لیکچر سن نہیں سکا, تو میں جو ہے معذرت چاہتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہے اسی حساب سے بات ہو جو ہو رہی ہے. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے.
اللہ خوش رکھے آپ کو, اللہ خوش رکھے آپ کو. یہ جو زوم کا اکاؤنٹ ہے اس میں ظاہر ہے یہ گفتگو میرا خیال ہے موجود ہوگی, آپ بعد میں آرام سے سن سکتے ہیں. اللہ آپ کو اپنے حفظان میں
ضرور انشاءاللہ.
آگا یہ جو آئی تھنک آپ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں آج.
جی دوبارہ بولے.
آج جو ہے آپ کا ٹاپک وہ یہ تھا نا, محنت اور کام, کام کی اہمیت.
جی بالکل 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 بالکل.
تو سوری, وہ میں اصل میں پرانا والا فلائر بنایا ہوا تھا میں نے, تو اس وجہ سے
تھوڑی ٹھیک ہے. یہ اس پر ہو گیا نا آج تو.
جی بہتر.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہاں میں علیم رضوی کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
الحمدللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے.
چلیں, خدا آپ کو سلامتی دے. اچھا آغا جان, ہم یہ رزق کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں, عام مشاہدہ ہمارا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص بہت بے ڈھنگے طریقے سے کوئی کام اسٹارٹ کرتا ہے, کاروبار کی بات کر رہا ہوں میں, اور خدا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے. اور بہت سارے افراد ہیں جو بہت منظم طریقے سے بہت زیادہ مینجمنٹ کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں, لیکن 6 مہینے میں ان کی دکانوں پہ تالا لگ جاتا ہے. اس میں کیا اسرار ہے خدا کا, کہ خدا کی مشیت کام کرتی ہے کہ جس کو رزق کی پروانی کرنا ہے خدا کرے گا, یا خدا کسی کی دکان بند ہو رہی ہے؟ تو یہ جبر کا ایک پہلو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جبر اس میں ہوتا ہے رزق کے معاملات میں, یا کچھ ہماری کاوشیں بھی رزق کو بڑھاتی ہیں؟
دیکھیے انسان, یہ ذہن میں رکھیے, دینی نقطۂ نظر سے انسان نہ مجبور محض ہے نہ مختار محض. کچھ چیزوں میں وہ مجبور ہے اور کچھ چیزوں میں وہ مختار ہے. ایک حد تک وہ مختار ہے, اس حد کے بعد وہ مجبور ہے. مثلا جیسے عام طور پر مثال دی جاتی ہے, ایک ٹانگ اٹھانے پر انسان قادر ہے, مختار ہے, لیکن اس ٹانگ کے ساتھ ساتھ دوسری ٹانگ اٹھانے پر وہ جو ہے قادر نہیں ہے, وہاں پر وہ مجبور ہے. اس لیے زندگی کے تمام امور میں وہ جو سنت الہی اس وقت رائج ہے کائنات میں, وہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, جو آپ محنت کریں گے اس کے مطابق آپ کو ملے گا. لیکن اس سے کچھ استثناءات بھی ہیں. بعض اوقات ایک انسان محنت کرتا ہے, اللہ اس کو دیتا نہیں ہے. نہ دینے کی متعدد وجوہات متعدد حکمتیں ہو سکتی ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, اپنی غربت کا بڑا رونا رویا, کہا کہ یہی حال تمہارے لیے بہتر ہے. کہا کہ یا رسول اللہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں نماز کے لیے, تو آپ دعا کیجئے میں کچھ تو مجھے ملے, میں بہت کچھ کروں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. فرمایا ٹھیک, جاؤ یہ پیسے لو, ایک بکری خریدو, ایک بکرا خریدو, اس کے ساتھ جو اپنے کام کا آغاز کرو. انہوں نے کام کا آغاز کیا, میں مختصر کر رہا ہوں, سال ڈیڑھ سال میں
ٹھیک ہے,
ان کے پاس بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا. پہلے وہ پانچ اوقات نمازوں میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, اب جو ہے صرف جمعے کی نماز میں حاضر ہونے لگے. وجہ پوچھی, کہا کہ وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب جو ہے وقت ہی نہیں ملتا. کچھ عرصہ گزر گیا تو غالباً یہ ہے کہ اس سے زکات کا وہ کیا گیا کہ زکات دو, تو کہنے لگا کہ محنت میری اور زکات آپ کی, یہ کیا بات ہوئی. تو لوگوں کو بتایا کہ دیکھ لو, بعض اوقات ایک انسان کی مصلحت میں نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ روزی اور رزق کی فراوانی عطا کرے, کیونکہ اس فراوانی کے نتیجے میں اس کی دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے. اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے, ایک شخص کے پاس کچھ نہیں ہوتا, وہ کچھ کام کرتا ہے, اس کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے. مثلاً بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص جو ہے اس کو 10 روپے ملتے ہیں تو 5 روپے اللہ کی راہ میں ایسے ہی دے دیتا ہے بغیر کسی حساب کتاب کے. اس پر واجب نہیں ہوتا, اس پر فرض نہیں ہوتا, وہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے اس 10 روپے میں سے جو اس کو اللہ نے عطا کیے ہیں. نتیجتاً اللہ اس 10 کو 20, 20 کو 40, 40 کو 80, 80 کو 160 کرتا ہے, اور جیسے جیسے بڑھاتا ہے وہ بھی اپنی اس وسعت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. یہ انسانوں کے اندر موجود اس ظرف اور برتن سے متعلق موضوع ہے. بعض اوقات انسان کی مصلحت میں ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو رزق کی فراوانی عطا ہو, بعض اوقات اس انسان کی مصلحت میں یہ ہوتا ہے اس کو غریب اور بھوکا رکھا جائے ورنہ اس کی گمراہی کے اسباب فراہم ہوتے ہیں. لہذا لیس للانسان الا ما سعى, اپنی جگہ ایک حقیقت اور کائنات پر حاکم اصول ہے, لیکن اس اصول سے پھر کچھ چیزیں مستثنا ہیں جن کا تعلق اس انسان کے اپنے اندر کی ظرفیت سے ہے. لہذا محنت کرنا ہمارا کام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس محنت میں برکت کی دعا کرنا یہ بھی ضروری ہے. محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلال کی روزی رہے, حرام اس میں شامل نہ ہو, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہی حرام کی آمیزش شروع ہو جائے گی برکت ختم ہو جائے گی, جیسے ہی حرام شامل ہونا شروع ہو جائے گا اس کی مقدار میں اضافہ نہیں کمی ہونا شروع ہو جائے گی, نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں اور میرے لیے کیا, میرے مسائل کیا ہے. اس لیے قرآن کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, لا تفرحوا بما آتاکم, جو چیز تمہیں ملی ہے اس پر زیادہ خوش نہ ہو, اتراؤ مت. اور دوسری جگہ, ولا تیأسوا علی ما فاتکم یا ولا تحزنوا علی ما فاتکم, دو جگہ ہے کہ نہ مایوس ہو جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور نہ غمگین ہو جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی, چونکہ جو چیز نکلی اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہے اور جو چیز تمہیں مل گئی اس میں بھی کوئی مصلحت ہے. میں بھی سوچتا ہوں مثلا 2 سال پہلے میں نے فلان جگہ یہ انویسٹمنٹ کی ہوتی, اس وقت میں 4 برابر میں کھیل رہا ہوتا. جب یہ سوچ آتی ہے تو غم پیدا ہوتا ہے, اس غم کو روکنا چاہیے کہ نہیں بھائی میری مصلحت میں نہیں تھا اس لیے مجھے نہیں ملا, اگر وہ میری مصلحت میں ہوتا تو مجھے ضرور ملتا. اگر میری مصلحت میں نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ چیز مجھے ملتی تو میں اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا, کہیں پر کوئی اور نقصان ہوتا. مثلا نبی کریم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دعوت دی, کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر آئیے کھانا کھائیے. رسول کریم اس گھر کے دروازے پر آئے, دیکھا دیوار کے اوپر ایک مرغی ہے, مرغی نے انڈے دیے. انڈا دیوار کے اوپر بیٹھا موجود ہے, گر نہیں رہا نہ ادھر نہ ادھر. رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھ پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ ایسا ہے کہ کبھی میرا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے, ہمیشہ میں فائدے میں رہتا ہوں, اس لیے یہ مرغی دیوار کے اوپر انڈا دیتی ہے, وہ انڈا نیچے نہیں گرتا, میں اٹھا لیتا ہوں, نقصان میرا کوئی نہیں ہوتا. رسول کریم نے اس گھر کے اندر داخل ہونے سے منع فرمایا اور کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے گھر سے, جس کو اس طرح کی کسی آزمائش کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے اور نقصان ہی نہ اٹھانا پڑے. ایسا گھر بے برکت گھر ہے, اگرچہ اس کے اندر رزق و روزی کی فراوانی نظر آئے. لہذا یہ زندگی کے تمام امور ایک دوسرے سے متصل اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. لہذا اپنے رستے کو صاف رکھیں, نیت کو صاف رکھیں, منزل کو صاف رکھیں, اور روزی کے حصول میں کسی طرح کی کوئی حرام کی آمیزش نہ ہونے دیں, اس کے بعد کوئی مشکل نہیں ہے. پھر جو ملتا ہے اس پر صبر کریں, شکر کریں اور آگے بڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ.
جی, جو لوگ سوال کر رہے ہیں وہ اپنا نام اور سٹی بتا دیا کریں, کہاں سے بات کر رہے ہیں. جی, مظاہر حسین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آغا صاحب, اگر کوئی مالک جو ہے نا, مالک جو نا کوئی کسی نوکرانی ہے نا, اس کو کوئی چیز دے دیتے ہیں, کوئی بیگ دے دیتے ہیں مثال کے طور پر, اگر اس بیگ میں سے اگر کوئی سامان اس کو دینے کے بعد اس کو مل جائے تو یہ وہ رکھیں گے یا واپس کریں گے, یا اس حوالے سے آپ
مالک سے پوچھیں گے؟ وہ جو نوکرانی ہے یا نوکر ہے وہ مالک سے پوچھے گا کہ آپ نے بیگ مجھے دیا تھا, اس کے اندر یہ چیز تھی, کیا یہ چیز بھی میری ہے, یہ چیز جو ہے غلطی سے آ گئی ہے. اگر مالک رضامندی کا اظہار کرے تو پھر ٹھیک ہے, اگر رضامندی کا اظہار نہ کرے تو پھر جو ہے وہ چیز مالک کی ہے, اس کو آپ واپس کریں گے.
جی, مائک, سوال پوچھیے.
آغا صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے,
اللہ تعالیٰ
ہاں صحت و تندرستی عطا کرے پروردگار آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بھی اچھا رکھے. آغا صاحب, ہمارا سوال یہ ہے, قرآن میں سورہ نور کی آیت ہے کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں, تو یہ فرعون کی بیوی, لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیویاں اور حضرت امام علیہ حسن علیہ السلام کی بیوی, اس طرح سے یہ, اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں, سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں.
دیکھیے, عام یہ جو کائنات میں انسان ہیں ان کی تعداد عربوں میں ہے, ان عربوں انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا اور قانون آپ تک پہنچایا, ہم تک پہنچایا, کہ بری عورتوں کے لیے برے شوہر ہوں گے, اچھی عورتوں کے لیے اچھے شوہر ہوں گے, زناکار عورتوں کے لیے زناکار مرد ہیں, نیک اور مؤمن اور پارسا عورتوں کے لیے پارسا مرد ہیں. یہ ایک اصول ہے, لیکن ان اصولوں میں بعض اوقات استثناءات بھی ہیں. مثلا ایک نبی کا بیٹا گمراہ ہو جاتا ہے, ہونا نہیں چاہیے لیکن استثنائی طور پر ہو جاتا ہے. ایک نبی کی بیٹی مثلا نبی کی بیوی بری ہو جاتی ہے, بری بیوی اس کو ملتی ہے, یہ استثناءات ہیں, امتحانات اور آزمائشات کا ذریعہ ہیں, یہ ممکن ہے. اسی طرح سے ایک انتہائی برے انسان کو ایک اچھی عورت ملتی ہے, لیکن وہ اچھی عورت اس برے انسان کی بیوی ہوتے ہوئے اپنی اچھائی پر قائم رہتی ہے, یہ استثناءات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے قرآن کریم میں, کہ بھئی یہ ان استثناءات میں سے ہے. تو اس لیے عام اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ برے کے ساتھ برا, اچھے کے ساتھ اچھا. کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر, باز با باز. تو شیروں کے ساتھ گیدڑ ساتھ نہیں چل سکتے, اور خنزیروں کے ساتھ بھیڑ بکریاں ساتھ نہیں چل سکتی, چونکہ دونوں کی جنس الگ ہے، نوعیت الگ ہے، ماہیت الگ ہے، خصوصیات الگ ہیں، لیکن بعض اوقات استثناءات ہوتے ہیں اور ان استثناءات کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن وہ اس کلی اصول کو توڑنے والے نہیں ہوتے۔ لہذا میرے اور آپ کے لیے حکم واضح ہے، اس طرح کی مثالیں ہیں، لیکن اربوں انسانوں میں وہ سینکڑوں مثالیں بھی نہیں ہیں، لہذا اس کو آپ نمونہ نہیں بنا سکتے، اس کو سمجھنے کے لیے اور عبرت کے لیے ایک تعلیم کا حصہ سمجھ سکتے ہیں۔ جی
جی، مائک ان میوٹ کر کے اپنا نام اور سٹی بتائے گا کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ جی سیدہ نور ال
جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی، میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ آغا صاحب، میرا سوال ہے کہ جیسے بھی آپ نے یہ ایک مسئلہ بتایا تھا کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ بھائی فلاں شخص مطلب حرام کے ذریعے سے پیسے کما رہا ہے یا کچھ اس طرح سے، آغا صاحب میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ لیکن جو لوگ مطلب ہمارے نیبرز میں کچھ ہمارے ریلیٹیوز ہیں کہ جو جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ سود کا لین دین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے بہت زیادہ گھر بنائے ہیں اور کمائی وغیرہ کا سلسلہ کیا ہے، تو ہم لوگ جب ان کے گھر جاتے ہیں ہم کھانا پینا نہیں کھاتے، اگر وہ مجالس وغیرہ پہ بھی بلا لیتے ہیں تو کچھ اس طرح سے، تو میرا یہ سوال ہے کہ یقین کتنی حد تک ہونا چاہیے، کیونکہ آج تک صرف ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے، یہ ہر مطلب زبان زد عام بات ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ خود بھی کہتے ہیں اگر کوئی سلسلہ ہو کہ ہاں بھائی ہم یہ کرتے ہیں سلسلہ، تو ہم لوگ ان کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے جا کے، تو یہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ان کی زبان سے ہم میں خود بھی سنوں یا جس طرح سے لوگ کہتے ہیں ان کی بات پر یقین کر کے میں مطلب یہ رویہ اختیار کروں، ان کے گھر سے کھانا نہیں کھاتی، ان کے گھر میں مجالس پر ابھی نہیں جاتی، تو یہ کتنی حد تک ہونا چاہیے؟
بہت خوب، دیکھیے یقین کا مطلب یہ ہے کہ دن آپ جب دن میں ہوں تو آپ کو سورج نظر آ رہا ہے، ہزاروں لوگ کہیں کہ بھئی اس وقت رات ہے، آپ کو یقین ہے کہ دن ہے، آپ کہتے ہیں نہیں تم غلط کہتے ہو، اس وقت دن ہے۔ رات میں بھی اسی طرح سے، رات میں کوئی شخص یہ کہے، ہزار آدمی آ کر کہیں اس وقت دن ہے، آپ کہیں گے نہیں دن نہیں ہے، رات ہے، مجھے یقین ہے، مجھے علم ہے۔ کسی شخص کے حرام کے کاروبار کے حوالے سے آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور اس یقین کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ لوگوں کا کہا ہوا کبھی بھی کافی نہیں ہوتا، اور لوگوں کے کہے ہوئے پر کبھی بھی یقین نہیں آتا، اور نہ یقین آنا چاہیے، چونکہ لوگ رائی کا پہاڑ بنانے کے ماہر ہوتے ہیں، اور یہ انسانی مزاج ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنے بارے میں خود یہ کہے کہ میں شراب بیچتا ہوں، میں خنزیر کا گوشت بیچتا ہوں، میں سود کا کاروبار کرتا ہوں اور سود سے کماتا ہوں، کوئی شخص خود یہ کہے تو بات ختم ہو گئی، اس وقت آپ کو یقین آ جانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کہتا ہو، وہ کہتا ہو نہیں نہیں بھائی میں حلال کی کمائی کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، دوسرا کہے نہیں نہیں یہ حرام کا کام کرتا ہے، تو دوسرے کا کہا ہوا کافی نہیں ہے، وہ بدگمانی ہے، سوء ظن ہے، اور سوء ظن سے اجتناب کرنا چاہیے۔
ٹھیک، شکریہ آغا صاحب، بہت شکریہ،
اللہ سلامت رکھے آپ۔
جی محمد رضا، اپنا
جی، السلام علیکم آغا صاحب۔
وعلیکم السلام،
آپ کہاں سے بات کریں بتا دیں؟
جی محمد رضا بول رہا ہوں جی، آسٹریلیا سے۔ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو بہت انفارمیٹیو تھی، بہت اچھا لگا۔ ایک کوشچن ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ اپنی روزی کے لیے صبح دوپہر شام جس طرح بھی ہو آپ اس میں محنت کریں، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ صبح سے لے کر رات تک محنت کرتے ہیں اور روزی کمانے کے لیے بزنس میں ادھر ادھر ہر جگہ، تو کیا یہ بھی جائز ہے؟ مثال کے طور پر ڈاکٹرز ہیں، کچھ اور بزنس مین ہیں، صبح 7 بجے سے لے کر رات گئے تک 12 بجے تک، اور پھر 6 گھنٹے سوتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں، اور یہ زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، اس میں کتنا کیا اس میں ہے؟ آپ نے کہا تو روزی کمانا تو جائز ہے، لیکن کتنی؟ شکریہ۔
دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ ہے، اور بڑا ہی زبردست قسم کا جملہ ہے، یعنی انسان کے ذہن کے مختلف افق کھولنے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم آخرت کے لیے محنت کرو تو اتنی محنت کرو اور اس انداز میں محنت کرو کہ گویا تم نے اگلے ہی لمحے عالم آخرت کا سفر کرنا ہے، اور جب تم اس دنیا کے لیے محنت کرو تو اس طرح سے محنت کرو کہ گویا تم نے ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہنا ہے اور اس دنیا کی نعمتوں سے فیض اٹھانا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں پر کوئی کام کرنا چاہو تو پوری تندہی اور پوری توجہ سے کرو, اور اس دنیا کے لیے بھی جب کچھ کرو تو پوری تندہی اور پوری توجہ سے کرو. اب اس کے بعد یہ جو آپ نے سوال کیا اس کو اس آئینے میں ہم ذرا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کرے. ایک حصہ اللہ کے لیے ہے, ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہے, ایک حصہ سونے اور آرام کرنے کے لیے ہے. یہ تین حصے تو کنفرم ہیں کہ ایک حصہ سونے آرام کرنے کے لیے جس سے جسم میں دوبارہ توانائی پیدا ہو, ایک حصہ بیوی بچوں اور دوستوں کے لیے جس میں ایک تناسب ضروری ہے, بیوی کو کتنا ٹائم کم از کم ملنا چاہیے, بچوں کو کتنا ٹائم ملنا چاہیے, چونکہ توجہ چاہیے, ان کی تربیت ہونی ہے, ان کے مسائل کو سننا ہے, ان کے ساتھ گھل مل کے رہنا ہے, ان کی محبتوں میں اضافہ کرنا ہے, ظاہر ہے اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم لگانا چاہیے, ٹائم الگ کرنا چاہیے, ان کو ٹائم دینا چاہیے. اور اسی طرح سے پھر معاشرتی زندگی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور باقی جو وقت ہے وہ آپ دنیا کے لیے کریں, یعنی دنیا کمانے کے لیے کریں. تو اس لیے ایک مومن کی زندگی بیلنسڈ زندگی ہوتی ہے جس میں وہ خدا کے لیے بھی ٹائم نکالے, پانچ اوقات کی نمازوں کے حوالے سے, ذکر کے حوالے سے, روزے کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, دعا کے حوالے سے, مناجات کے حوالے سے, تنہائیوں میں کچھ وقت اللہ کے ساتھ گزارنے کے لیے. اور اس کے ساتھ جو ٹائم اس نے اپنے بیوی بچوں کو دینا ہے وہ بھی نکالے, بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ پھر دوستوں عزیزوں اور معاشرتی زندگی کے لیے, جیسے صلہ رحم ہے, رشتہ داروں سے احوال پرسی, ماں باپ سے احوال پرسی, بہن بھائیوں سے احوال پرسی, ساس سسر اور اس طرح کے جو رحم کے رشتہ دار ہیں ان سے تعلق کو بحال رکھنا, ان کی احوال پرسی, ان کا خیال, ان کے حال احوال کا دریافت کرتے رہنا, ان کو حوصلہ دینا, یہ صلہ رحم کے مظاہر میں سے ہے اور یہ انتہائی ضروری فریضہ ہے. ان فرائض کی ادائیگی کے ساتھ پھر آپ کی محنت, چاہے آپ وکیل ہیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ بزنس مین ہیں, چاہے آپ پیٹرول پمپ چلاتے ہیں, چاہے آپ ٹیکسی چلاتے ہیں, جو کام بھی کرتے ہو اس میں پھر اتنی توجہ ہو کہ اس کے ذریعے سے آپ کے گھر کا چولہا جلتا رہے. اگر ایک بندہ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کب ٹائم دیتا ہے, اپنے خدا کو کب ٹائم دیتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو کب ٹائم دیتا ہے, اپنے عزیز و اقارب اور رحم کے رشتہ داروں کو کب ٹائم دیتا ہے؟ اگر یہ سب کچھ نہیں کرتا تو پھر جو یہ 18 گھنٹے کام کر کے کماتا ہے وہ کس لیے ہے, جبکہ اس کو تو صرف 2 ٹائم کا کھانا چاہیے اور چند جوڑے کپڑے کے چاہیے, پھر وہ اپنا خیال کیسے رکھتا ہے؟ یہ جنونیت ہے, یہ جو صبح سے شام تک اور صبح و فجر سے لے کر رات گئے تک اس طرح سے باقی تمام چیزوں سے لا تعلق ہونا ہے, یہ ان بیلنسڈ زندگی ہے, اس سے ظاہر منع کیا گیا ہے. اس لیے اپنی اوقات کو تقسیم کرنا چاہیے, بے شک محنت کریں اور بہت تندہی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ محنت کریں اور بھرپور محنت کریں, اور اتنی محنت کریں گویا آپ اسی دنیا کے لیے ہوں, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ بیوی بچوں کا بھی ٹائم ہوتا ہے, والدین کا بھی ٹائم ہوتا ہے, رشتہ داروں کا بھی ٹائم ہوتا ہے, دوستوں کا بھی ٹائم ہوتا ہے, پھر ان سب کے ساتھ ساتھ ایک طرف پھر اللہ کا بھی ٹائم ہوتا ہے, صرف 5 اوقات نماز نہیں اس کے علاوہ بھی. تو اس لیے ان چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں گے تو کامیاب زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی. جی کوئی اور سوال؟
جی بتول سوال پوچھی تھی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں سرگودا پاکستان سے بات کر رہی ہوں.
جی جی.
میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے نا حلال رزق پہ بھی پوری توجہ دے رہا ہو, زکات تک دے رہا ہو, لیکن عبادات میں اتنا ریگولر نہ ہو, ایون فجر کی نماز بھی قضا ریگولر کرتے ہیں اور ظہر کے ساتھ پھر پڑھتے ہیں, تو اس کا کیا؟
دیکھیے نماز اگر کسی وقت نیند کے غلبے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جس میں انسان بے اختیار ہو، اس کا کوئی قصور نہ ہو، ارادتاً اس نے یہ کام نہ کیا ہو، اگر نماز قضا ہو جائے تو پھر وہ اس پر وبال نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اس نماز کو دوبارہ قضا کے طور پر بجا لائے۔ لیکن اگر وہ بغیر کسی عذر کے ایسے اپنی زندگی کی روٹین سیٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں فجر کے وقت اس کا سونا اس کا طبیعی اور نیچرل نتیجہ ہے، ساری رات جاگتے رہنا، 2 بجے 3 بجے جا کے سو جانا، پھر 8-9 بجے اٹھنا، جبکہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، نہ عقلی طور پر بنتا ہے، نہ معاشرتی طور پر بنتا ہے، نہ میڈیکل سائنس کے لحاظ سے بنتا ہے، نہ شرعی اور دینی لحاظ سے بنتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی نماز کے اوقات کو اہمیت نہیں دے رہا۔ نماز کا قضا ہونا اگرچہ وہ جو شخص ارادتاً نہیں کرتا اس کے لیے وبال کا باعث نہیں ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مکہ جانا چاہ رہے تھے، آپ ایئرپورٹ کے قریب پہنچے لیکن لیٹ پہنچے، جہاز اڑ گیا اور آپ جانے سے رہ گئے، قصور نہیں ہے آپ کا، لیکن آپ ایک بہت بڑے فیض سے محروم ہو گئے۔ آپ ساری سال محنت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کی زیارت ہو، اینڈ ٹائم پہ آپ ایئرپورٹ میں لاؤنج میں لیٹے لیٹے سو گئے اور جہاز اڑ گیا، اس کے بعد کوئی فلائٹ بھی نہیں آئے اور آپ کے ویزے کی بھی آخری تاریخ تھی، بات ختم ہو گئی، پھر آپ کو اگلے ویزے اور اگلے سال کا انتظار کرنا پڑتا اور آپ ایک بہت بڑے فیض سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا نماز فجر کے حوالے سے جہاں ارادتن ہے، یعنی ایسے کام جن کی وجہ سے نماز خود بخود چھوٹ جاتی ہے، وہ تو حرام ہے، لیکن جہاں پر غیر ارادی طور پر ہے وہاں پر گناہ نہیں ہے، لیکن انسان ایک بہت بڑے فیض سے، بہت بڑی دولت سے، بہت بڑے ثواب سے اور بہت بڑی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے، اور اس کا احساس اس کو مرنے کے بعد ہوگا کہ ایک نماز کے قضا ہونے کا کتنا بڑا نقصان اس نے کیا ہے۔ لہذا اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان بھرپور طور پر احتیاط کرے اور اپنے آپ کو اس طرح کی بے لذت خطاؤں سے، بے لذت گناہوں سے بچائے۔ جی کوئی اور سوال؟
جی نازر اسلام آباد۔
السلام علیکم آقا۔
وعلیکم السلام۔
میں بس ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان کے والدین کے آبائی گھر میں رہتی ہوں، اور اس کا کیا کہتے ہیں، جب بہن بھائیوں کو شرعی طور پہ ان کا حصہ دینے کے لیے ہم نے ارادہ کیا اس گھر کو بیچنے کا، تو اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی، لیکن پھر ہم نے، میرے شوہر جو تھے پہلے بے روزگار تھے، اسی گھر میں ایک کمرے میں کام بھی کرتے تھے، لیکن پھر وہ اس اچھی قیمت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرض لے کے ہم نے اس گھر کو رینوویٹ کرایا، کام کروایا تاکہ اس کی ہمیں اچھی قیمت مل سکے، کیونکہ جو قیمت ہم نے پھر بہن بھائیوں میں بانٹنی تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ اس سے کوئی فائدہ کسی کو ہوتا یا ہمیں ہوتا، تو پھر ہم نے جو اس پہ کام کیا ہم نے اس گھر کے اوپر، تو جب اب اس کی قیمت ہمیں دگنی ملی، تو ہمیں جو بہن بھائیوں کا حصہ ہوگا وہ شرعی طور پہ وہ پورے کے اس پہ ہوگا، یا پھر وہ ہماری محنت بھی اس میں محنت کے مطابق ہمیں ملنا چاہیے، یا وہ ہم سارا بہن بھائیوں میں برابر بانٹیں گے؟ یہ میرا سوال ہے۔
سوال اچھا ہے۔ وہ جو پیسہ آپ نے قرض کے طور پر لیا اور گھر پر لگایا، گھر کی رینوویشن پر، وہ اس گھر کی قیمت میں ایڈ ہو گیا۔ اب جب آپ گھر بیچیں گے تو پھر پہلے وہ خرچہ جو آپ نے گھر کی رینوویشن پر کیا ہوا ہے وہ نکالیں گے تاکہ لوگوں کا قرضہ دے سکیں، لوگوں کا جو قرضہ ہے وہ ادا ہونے کے بعد جو باقی پیسہ ہے وہ پھر وراثت کے طور پر باقی تمام بھائیوں اور بہنوں میں اس اصول کے تحت، جو وراثت کے تقسیم کے اصول ہیں، اس کے تحت تقسیم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔
جی بہت شکریہ آگا،
بہت بہتر، اللہ سلامت۔
آپ کا پروگرام ہے آگے؟
جی بالکل، ابھی ایک ٹی وی چینل کے ساتھ لائیو پروگرام ہے،
تو کنکلوڈ کریں ابھی یا؟
میرا خیال ہے اب ڈیڑھ گھنٹے تو ہو گئے, تو ڈیڑھ گھنٹے ہو گئے, میرا خیال ہے ڈیڑھ گھنٹے کا سیشن کافی ہوتا ہے, آپ کے سامعین بھی کافی تھک جائیں گے بےچارے.
آپ کی مرضی, مطلب سوال تو ہیں ابھی کنکلوڈ کر لیں.
چلے کوئی ایک آدھ سوال آخری کر لیں.
جی سیدہ نقوی آپ بتائیے کہاں سے بات کر رہی.
السلام علیکم, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی
آغا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک پہلو جو ہم رزق یا روزی کمانے کے حوالے سے بہت سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے, اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر کے بتا دیں کہ جو حرام کی کمائی ہے اس کے اثرات, جو گھر کا سربراہ ہے اور وہ حرام کی کمائی سے اپنے گھر کو فیملی کو پال رہا ہے, تو وہ کس کس شکل میں سامنے آتا ہے, یہ اثرات کس طرح ہم اس کو جج کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر اس گھر کے افراد پر بیماری ہے یا وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہے, تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ کیا اثرات ہوتے ہیں حرام کی کمائی کے.
سوال تو بڑا اہم ہے اور خود اس سوال کے جواب کے لیے پورا ایک لیکچر چاہیے کہ حرام لقمے کا انسان پر کیا اثر ہوتا ہے. لقمے حرام نطفے حرام کی طرح سے ہے. نطفے حرام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. لقمے حرام کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لقمے حرام جسم کا, روح کا, بدن کا حصہ بن جائے تو اس کے نتیجے میں توفیقات انسان سے سلب ہو جاتی ہیں, نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, معنویت سلب ہو جاتی ہے, اللہ کی معرفت سلب ہو جاتی ہے, اللہ کی اطاعت کا جذبہ اور پاکیزگی سلب ہو جاتی ہے, حق کے رستے پر چلنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, باطل کی طرف رجحان پیدا ہو جاتا ہے, گناہوں کی طرف رجحان پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کی مخالفت کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کے دوستوں سے لڑائی اور دشمنوں سے دوستی, یہ انسان کی زندگی کا آہستہ 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 اسی حرام کی وجہ سے اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ وقت آخر عصر عاشور یا ظہر عاشور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یزیدی لشکر کو دعوت دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میں کون ہوں اور تم کس کے مقابلے میں کھڑے ہو, اور جب ان کو دعوت دے رہے تھے اپنی طرف آنے کی اور ان پر اثر نہیں ہو رہا تھا, تو اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ مورخین نے نقل کیا ہے, یہ بات کہ فرمایا کہ میری بات کا ان پر اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان کا پیٹ لقمے حرام سے بھرا ہوا ہے. جب انسان کا پیٹ حرام لقمے سے بھر جائے تو پھر اس پر حتیٰ اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہوتا, نبی کے کلام کا اثر نہیں ہوتا, زمانے کے ولی کے کلام کا اثر نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک شخص حلال کی روزی کھا رہا ہو, حلال کی روزی کے ذریعے سے اپنے وجود کو پاکیزہ رکھتا ہو, تو پھر اس پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے اور وہ اس کے نتیجے میں کانشس ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے, چونکہ اس موضوع پر اگر گفتگو کرنی ہو تو پھر یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر بہت دیر تک بات ہو سکتی ہے, تاریخی شواہد, احادیث, قرآنی آیات اور انبیاء کی سیرت میں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اجر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں, جو کچھ پڑھتے ہیں اور جو کچھ بولتے ہیں ان سب پر ہم عمل کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی اور ہمارے پورے وجود کو حرام سے پاک کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ. مبشر بھائی اجازت ہے
جی, نیکسٹ سیشن کا بتا دیں کہ کون سا ٹاپک ہے. یہی ہے سیم؟
نہیں, اس سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, اگلے ٹاپک کی طرف. وہ میں پھر آپ کو میسج کر دوں گا انشاءاللہ تعالی.
شکریہ, بہت بہت شکریہ.